سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو حال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو واپس حال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو اپنا جانا دکھا محر جمال کر دیا. اپنا جانا دکھا محر جمال کر دیا. میری نظر خیال کر دیا. میری نظر جانا پاو خیال کر دیا. اپنا جانا دکھا جمال کر دیا. میری نظر جانا پاو خیال کر دیا. میرا گایا کہہ دیا جا کے مکان سے جاتا. میرا گایا کہہ دیا جا کے مکان سے جاتا. تو نے کمال کر دیا. نوا تو نے کمال کر دیا. میرا گایا کہہ دیا جا کے مکان سے کمال کر دیا. میرے بوا تو اس قدر ہوتے ابھی نمک. میرے بوا تو اس قدر ہوتے ابھی نمک. دل مبتلائے غم تو نے نڈال کر دیا. دل مبتلائے غم تو نے نڈال کر دیا. میرے دیوار اس قدر ہوتے ابھی نمک مٹ. روپے درد کی مبتلا دل میں بیت کر. روپے درد کی مبتلا دل میں بیت کر. قرار میں تیرا سوال کر دیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں ہی لگانا ضروری ہے. اگر کوئی ترجمہ اس آیت کا یہ کرے جو کہ آیت میں تو نہیں ہے, اسی لیے جو عربی سیکھ کر قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ترجمے کو, قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اگر نہ پائی جاتی ہو تو صحابہ کی تفسیر میں, مفسرین صحابہ تھے تو ان کے اس میں بھی نہ ملے تو تابعین نے, پھر تبع تابعین نے, پھر اولیاء کرام نے. قرآن پاک ہو یا حدیث پاک ہو, بزرگوں سے اس کے معنی سمجھنا چاہیے, مفسرین سے اس کے معنی سمجھنا چاہیے. مگر آج ہم عربی سیکھنے کے جنون میں مبتلا ہیں, ہم میں سے بہت. یہ سکھا دیا گیا ہے کہ عربی سیکھ لو پورا پورا دین تمہارے اندر آ جائے گا. یہ سب حناقت, جہالت اور گمراہی کا راستہ ہے. قرآن پاک اور حدیث پاک کی تفسیر کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے, 18 علوم کی. بغیر اس کے تفسیر کارآمد نہیں ہے, گمراہی کا راستہ ہے. تفسیر قرآن کو, ترجمہ قرآن کو اپنے قابل کی تعلیمات میں سمجھنا چاہیے. تو غرض یہ کہ اگر میرے شیخ نے فرمایا اگر یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے تو یہ ترجمہ نامکمل ہے, صحیح نہیں ہے. بلکہ یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کے ذکر سے, اللہ خبردار کے لیے. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ, اما اور ہا, یہ حرف تنبیہ کہلاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے. اور خبردار کس طرح؟ اللہ یعنی کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر دل کے کانوں سے سنو, خبردار ہو جاؤ کہ سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں دن کائنات میں جسے سکون اور چین حاصل ہوگا سوائے اللہ کے ذکر. اور میرے شیخ فرما دیتے کہ ذکر نامکمل ہے جب تک کہ ان باتوں سے نہ بچے جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا. قریب آ کے بیٹھے, دور دور بیٹھنے دے, تو تپیش جب سردی سخت ہو تو آج کے آدمی قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ دور دور سے چاہتا ہے کہ اگر زیارت کر لیں اور پیچھے سے کھسک جائیں, تپیش نہ لیں. تو یہ علامت ہے محبت کی کمی کی ہے, قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے. صحابہ کی مجلس ہر میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دوستوں سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں تہذیب ہے ان کے یہاں ہے, دین ہمارے یہاں ہے, تہذیب ان کے یہاں ہے. حالانکہ ہمارا دین بالکل مکمل ہے, تہذیب بھی ہے اس میں, لطافت بھی ہے اس میں, نزاکت بھی ہے اس میں, ذکاوت بھی ہے اس میں, طہارت بھی ہے اس میں, سبھی کچھ ہے. دین سے ہمارے اسلام سے زیادہ تہذیب آپ کا دین کوئی ہے ہی نہیں, دین ہے ہی کوئی نہیں سوائے اسلام کے. یہ تو سب جھوٹے ہیں جو دین کا نام کرتے ہیں, تمام ادیان منسوخ ہو چکے, اب صرف اور صرف اسلام ہے. یہی یہاں بھی چلے گا, یہی بھی اللہ, یہی اللہ کے یہاں چلے گا, وہاں پر قبول یہی ہوگا. تو میرے دوستو دین نامکمل ہے اور ذکر نامکمل ہے جب تک کہ ان باتوں سے نہ بچا جائے جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ جب مچھلی پانی میں پوری ڈوبی ہوئی ہوتی ہے تب وہ چین سے رہتی ہے, آرام سے رہتی ہے. اور اگر پانی سے مچھلی کا کوئی مثلا سر کھلا ہوا ہے, پانی اتنا کم ہے کہ مچھلی پوری ڈوب نہیں سکتی, اس کا سر باہر ہے, تو مچھلی کبھی چین سے نہیں رہ سکتی. اسی لیے جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, یا کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو وہ شخص پورا لطف اس کا نہیں پا سکتا, وہ پورا اطمینان نہیں پا سکتا جب تک کہ پورے کا پورا اللہ کے عشق و محبت میں غرق نہ ہو جائے, یعنی پورے کا پورا گناہوں سے محفوظ نہ ہو جائے, پورے کا پورا گناہوں کو چھوڑنے والا نہ ہو جائے. تو سر کھلا ہوا ہے مطلب کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے. جس قدر مچھلی کے جسم کا حصہ پانی سے باہر ہوگا اسی قدر مچھلی بے چین اور تڑپتی رہے گی, اور پانی بالکل ہی نہ ہوگا تو کیسے تڑپے گی. ہمارے حضرت والا کا شعر ہے, مچھلی جیسے تڑپے پانی کے بغیر, بے سوا اس سے محبت اپنے بغیر. کیا پہلا جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے, کس طرح اس سے بھی بڑھ کر اپنی محبت ہم کو عطا کرنا. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد, کہ اللہ مجھے ایسی محبت عطا فرما جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، اپنے اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہو، اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہو. مجھے ایسی محبت چاہیے. معیار محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے. تو غرض یہ کہ فرماتے ہیں کہ مچھلی چین جبھی پاتی ہے جب پوری پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے ہم جب اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بات تو جو مزہ اللہ والے بیان کرتے ہیں اللہ کا نام لینے کا، وہ تو بہت دور ہے ہم سے، وہ چین نہیں ہے، وہ سکون نہیں. وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی ظاہری یا کسی نہ کسی باطنی گناہ میں ہم مبتلا ہیں. تو فکر اس بات کی کمی ہے کہ ہمارے اندر اپنے عیوب کو دیکھنے کی عادت اور فکر پیدا ہو، سب سے اول بنیادی چیز یہ ہے. ہاں، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تو بہت دن تک چل رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے زنا بھی ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں، مخلوط اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، ویڈیو بھی چل رہی ہے، موبائل بھی چل رہے ہیں، اور زبان سے کل ہم نے کتنی باتیں پڑھی ہیں، زبان کے کیسے کیسے گناہ ہیں، زبان سے کس قدر گناہ ہوتے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، اور فوش باتیں بھی چل رہی ہیں، اور فضول اللہ باتیں بھی چل رہی ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ زبان ایسا ذریعہ ہے کہ اس سے بہت جلدی ڈھیروں گناہ ہو جاتے ہیں، بہت آسانی سے ڈھیروں گناہ ہو جاتے ہیں. زبان کا نرم سا لوتھڑا ہے، بہت جلدی پھسل جاتا ہے، جلدی پھسل جاتا ہے. اس کو خوب سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نیکیوں کو برباد کرنے والا آلہ ہے یہ. کیونکہ قلب کا سفیر ہے، قلب میں جو گناہ ہوں گے، قلب میں جو بری عادتیں ہوں گی، قلب میں جو فساد ہوگا، وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. بتائیے کون ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم الشان ہستی، سب سے مقدس ہستی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، فرمایا رحمۃ اللہ یا ابا بکر، کیا بات ہے، آپ کو کیوں ایسا ظلم کر رہے ہیں اپنی زبان پہ؟ تو فرمایا اس قسم کے الفاظ کس مضمون ہے کہ اسی کی وجہ سے، اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے میں پریشان ہوں. اور ایک روایت میں یہ اس میں لکھا تھا کہ اپنی زبان میں بعض اوقات منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے تاکہ تنبیہ ہو رہے کہ میں خاموش رہوں، فضول بات نہ کروں، پتھر رکھ لیتے تھے منہ میں. تو زبان کا یہ حال ہے، آنکھوں کا ہماری یہ حال ہے، پھر ہم اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں. دل کا ہمارا یہ حال ہے کہ اس میں نامحرم بسے ہوئے ہیں، عورتوں نے مردوں کو بسا رکھا ہے، مردوں نے عورتوں کو بسا رکھا ہے. کتنے گھر اس کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، گھروں میں ناچاتیاں ہیں، یہی نگاہ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کمال ذکر نصیب فرمائے. ذکر کا کمال یہ ہے کہ اللہ کو زبان سے بھی یاد کرے، دل سے بھی یاد کرے، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے کامل طور پر بچے، اور توبہ استغفار کرتا رہے کہ انسان ہے، خطا ہوتی رہتی ہے. تو خطا ہونا تو کوئی تعجب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو خطاب کر کے، خیر القرون کو خطاب کر کے فرمایا کلکم علی کلکم خطاء، خطاء معنی کبیر خطا، اور مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو عاشق رسول تھے، عاشق خدا تھے، جان دینے کو محبوب رکھتے تھے، آپ کی اداؤں سے عشق رکھتے تھے، آپ کی اداؤں کی نقل کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. مگر ان صحابہ کو خطاب کرنے میں پوری امت سے خطاب تھا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے بھی خطاب تھا. یہ نہیں فرمایا کہ تم تو جو ہے پاک صاف ہو لیکن تمہارے بعد آنے والے خطا ہیں، نہیں، فرمایا اللہ کلکم خطا، تم سب کے سب کثیر خطا ہو. پھر فرمایا کہ وخیر الخطاء ان التوابون، کہ بہترین خطا کار. عجیب بات ہے کہ خطا کار بھی کبھی بہترین ہو سکتا ہے، لیکن میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر شراب میں سرکہ ملا دو تو پوری شراب سرکہ بن جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے. تو یہ توبہ جو ہے یہ ایسا کیمیکل ہے کہ ہماری خطاؤں کو خیر بنا دیتا ہے، ہماری خطاؤں کو خیر، کیونکہ خدا تعالیٰ کو معافی مانگنا بے حد پسند ہے. بندوں کا آنسو بہانا اپنی خطاؤں پر بےحد پسند ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, جنت سے نکالا, حبوط فرمایا, حبوط نکالا نہیں ہے, جس طرح شیطان کو مربوط کیا ہے. آدم علیہ السلام کا معاملہ بالکل برعکس ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حبوط فرمایا. حبوط عربی میں کہتے ہیں دوبارہ لوٹنے کو, ایسا نکلنا جس میں دوبارہ لوٹنا بھی ہے, کہ تھوڑے دن کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا. اور جب آدم علیہ السلام روئے اور آنسو بہائے اور عرض کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو کون دوسرا خدا ہے جو ہم پر رحم کرے گا. ہم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا, خطا سے انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے, اللہ کا تو کچھ نہیں بھی کرتا. ولا یغفر اللہ شیئا, تو خطاؤں سے اپنا ہی نقصان کرتے ہو, مگر اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو جب وہ رہے کہ اللہ آپ کی سوا کوئی کون رحم کرے گا ہمارے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ معافی دی بلکہ تاج نبوت بھی سر پہ رکھ دیا, تاج نبوت سر پہ رکھ دیا. رونے کا یہ انعام ہے کہ رونے والوں کو تاج ولایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہے نا. یہی عاشقوں کا شعر, یہی عاشقوں کی عادت کیا ہے, کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل سے یاد کرنا, اور خیر یہ عاشقوں کا شعر ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پر بھی روتے ہیں اور ناکردہ خطاؤں پہ بھی روتے رہتے ہیں. عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ندامت, عبادت میں بھی ندامت ہے کہ اللہ آپ کے لائق تو تھی نہیں, آپ کے لائق کہاں تھی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں, ما عرفنا حق کا معرفتک وما عبدنا حق کا عبادتک, آپ کی معرفت کا حق میں ادا نہیں کر سکا. وہ خدا دیدہ آنکھیں اعتراف کر رہی ہیں, خدا دیدہ آنکھیں ہاں, کہ اللہ آپ کی معرفت کا حق میں ادا نہیں کر سکا, آپ کی عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکا. تو پھر ہم کیا چیز ہے بھائی, ہم اپنی عبادتوں پہ ناز کریں. یہ ناز پیدا ہو گیا ہے کہ ہم وہی عبادت کرتے ہیں, ہم بڑے دیندار ہیں, بڑے پارسا ہیں. محض عبادت سے کام نہیں چلے گا, جب تک کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانی ہے نیچے ٹنکی میں ذخیرہ ہے اور اوپر ٹنکی ہے, آپ موٹر چلاتے ہیں, ان کو آپ ایسا کریں ادھر بٹھا دیں یہاں دیوار کے ساتھ, ہے نا, یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا. تو اب اوپر کی ٹنکی میں آپ نے نیچے سے موٹر چلائی, آدھا گھنٹہ آپ نے موٹر چلائی اور آپ کے خیال میں پانی ٹنکی پانی سے بھر گئی ہے, پوری فل ہو گئی ہے. اب جو آپ نے نیچے کا نل کھولا دیکھا پانی نہیں, کیا وجہ ہے بھائی, یہ کیا بات ہے. اب اوپر جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں ٹنکی میں پانچ ٹوٹیاں بھی لگائی ہوئی تھیں. بعض لوگ چھت پہ ٹنکی میں وہ لگا دیتے ہیں نلکا, کے کبھی چھت پہ جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے, تو یا کوئی بھی ضرورت ہو وہاں پانی کی تو نل کھول دیں گے, اس سے پانی استعمال کریں گے, نیچے نہیں جانا پڑے گا, آسانی کے لیے لگا لیتے ہیں. دیکھا کہ وہاں پانچ ٹوٹیاں تھیں, پانچوں کی پانچوں کھلی رہ گئیں, لہٰذا جو نیچے سے ہم نے پانی بھیجا وہ جمع نہیں ہوا, ضائع ہو گیا. تو اسی طرح میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانچ حواس دیے ہیں, حواس سے خمسہ. ایک قوت سامعہ ہے سننے والی قوت, ایک قوت باصرہ ہے دیکھنے والی قوت, ایک قوت شامہ ہے یہ سونگنے والی قوت, ایک قوت لامسہ ہے چھونے والی قوت, اور ایک قوت گویائی ہے زبان سے بولنے والی قوت. تو فرمایا کہ انسان کو بھی یہ حواس سے خمسہ یعنی پانچ ٹوٹیاں دی گئی ہیں. دل میں نور حاصل کرتا ہے عمرہ کر کے, نور حاصل کرتا ہے حج کر کے, نور حاصل کرتا ہے خیرات کر کے, نور حاصل کرتا ہے نماز پڑھ کے, نور حاصل کرتا ہے تلاوت کر کے, سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کر کے, اللہ اللہ کر کے. لیکن ساتھ میں یہ پانچوں ٹوٹیاں اس کی کھلی ہوئی ہیں کہ آنکھوں سے زنا کرنے پہ بھی نہیں چوکتا, مرد ہے تو عورتوں کی اسٹڈی کر رہا ہے. شہر فرماتے تھے کسی اسٹڈی کو اسٹڈی مت کرو, ہے نا, میری کسی اسٹڈی کو اسٹڈی بھی کر رہا ہے ساتھ میں, اور جو ہے وہ یہ گندگیاں بھی دیکھ رہا ہے, کبھی خبروں کے بہانے دیکھ رہا ہے, کبھی اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی ہمدردی میں اور ویڈیو میں دیکھ رہا ہے, ان میں عورتیں بھی ہیں ہر طرح کے, وہاں تو نقاب نہیں لگاتے, وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ کیسا ظلم ہو رہا ہے, لیکن ساتھ میں ان کے حسن کا چپکے چپکے مطالعہ بھی ہو رہا ہے اور حرام مزہ بھی لے رہا ہے. یہ کہ کسی کو آج کرو کہ واہ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم تو اپنے مظلوم بھائیوں کے حالات دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے ہمیں منع کرتے ہیں, مگر خدا رسول کا جو فرمان ٹوٹ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح مرد دیکھ رہے ہیں, اسی طرح عورتیں دیکھ رہی ہیں, بڑی بڑی ویڈیو دیکھ رہی ہیں, رو رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ کیا گزر ہے. رونے والے بھی ہیں, ظاہر ہے جب بمباری دیکھیں گے تکلیف دیکھیں گے تو مسلمان کیا کوئی کافر کو بھی تکلیف نہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے, انسان ہے وہ بھی تو. لیکن کیا ہے کہ وہی گناہ چل رہے ہیں, گانے بجانے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, اور شادی بیاہ کے اندر وہی رسومات اور مخلوط اجتماع اور ویڈیو اور ڈرون کیمروں سے پوری وہ شادی بیاہ کی تقریب کی وہ بنائی جا رہی ہے ویڈیو. کسی کو معلوم بھی نہیں کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے, کتنا بڑا دھوکا ہے یہ. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے پاس ہے, تہذیب یورپ میں ہے, حالانکہ انہوں نے تہذیب اسلام سے سیکھی ہے. گندے اور غلیظ لوگ جو مہینوں ہفتوں ہفتوں نہاتے نہیں ہیں, وہ استنجا کرنے کے بعد ان کو پانی بھی استعمال نہیں کرتے, کاغذ سے استعمال کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. میں یہی کہوں گا کہ کتابوں کا کاغذ بھی نہیں ہوتا, اس میں ٹشو بھی نہیں ہوتا, ایسے ہی کیا جاتے ہیں. پاکی ناپاکی کا ان کو کوئی وہ نہیں, اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ٹوائلٹ سے باہر آئے پانی وانی تو ہے نہیں, نہ ہاتھ دھوئے, آ کے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ریسٹورینٹ میں. اتنے گندے غلیظ لوگ, ہر وقت جنابت میں مبتلا رہنے والے لوگ ان کی, کیونکہ ان کی تبری جو ہے وہ ایک ہی ہے, تبری ان کی زیادہ تر ایک ہی ہے, نائٹ کلب ہے, شراب ہے اور عورت ہے, یہ ان کی تبری ہے, یہ ان کی ریلیکس ہے. آج کل اتنا بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں, روزانہ جو ہے وہ آپ مشتنی کریں, اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ حکیموں کی لائن کیوں لگی ہوئی ہے, تو اس ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں, تاکہ پوچھیں کہ یہاں کبلا بڑے حکیم صاحب کا بیٹ کیوں لگا ہوا ہے اور ایک رات میں جوانی واپس کا بیٹ کیوں لگا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہر روز جو ہے پتنگیں اڑائیں, آپ جو ہے وہ آرام سے رہیں گے, ریلیکس رہیں گے, صحت رہے گی آپ کو, ٹینشن اور ڈپریشن سے آپ دور رہیں گے. جوانوں کو دیکھو, بوڑھے دوڑ رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, جوان لڑکھڑا رہے ہیں. ہمارے ساتھ طواف میں ایک جوان لڑکا تھا, ہمارے حضرت والا نام کرتا تھا, ماشاء اللہ اس قدر قوانین کی رعایت کرتے ہیں, ہر جگہ قوانین کی, ملکی قوانین کی رعایت کرتے ہیں, حکومتی قوانین کی رعایت کرتے ہیں. دو واقعات ہیں, ایک تو یہ کہ آج کل انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے, ہجوم سے بچنے کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ جو احرام والے مرد ہوں گے وہ تو نیچے طواف کر سکتے ہیں, اور جو عمرہ کر چکے ہیں احرام ان کا کھل گیا ہے, اب وہ اوپر طواف کریں, کیونکہ طواف اب نقلی ہو گیا, نیچے تو کرنا فرض تھا لیکن اب اوپر ان کا عمرہ ہو گیا, اب نقلی طواف ہو گیا, لہذا نقل کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے. جس میں ہمت ہو وہ اوپر کر لے, نہیں ہمت ہو نہ کرے, کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں, وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. تو انہوں نے یہ قانون بنایا, اب اوپر پہلی منزل کا جو چکر ہے وہ نیچے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑا ہے, اس میں وقت بھی لگتا ہے, چلنا بھی زیادہ پڑتا ہے, 7 یا 8 کلومیٹر کا اندازہ آتا ہے ایک طواف کا اوپر, اور اگر نیچے کریں تو شاید 1 کلومیٹر بھی نہ ہو. بعض اوقات بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے شیخ دعوت برکاتہم ہمیشہ اتنے بڑھاپے میں ذوق میں اوپر ہی طواف کیا ہمیشہ, اس لیے کہ یہ ملکی قانون کی رعایت ہے, کہ ایک ملک نے قانون بنایا انسانیت کے فائدے کے لیے. اور یہی آج مسلمانوں میں بڑی کمزوری ہے کہ جہاں دیکھا خالی جگہ ہے, نہ یہ دیکھا کہ ٹریفک لائٹ ریڈ ہے, نہ یہ دیکھا کہ گرین ہے, بس کوئی ہے نہیں, چلو کیا کرو, تو فضول ہے یہ لائٹ. یہ قانون کے خلاف چلنا ہمارے دین سکھاتا ہے, یہ بھی جرم ہے. پھر ایک مرتبہ وہاں مدینہ شریف میں ایسا ہوا کہ سلام پیش کرنے کے لیے والا حاضر ہو رہے تھے, تو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, جیسے ہی رہ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے, میں بھی پیچھے پیچھے تھا, دیکھا کہ کسی نے وہ زنجیر کھول دی جو ویل چیئر والوں کا راستہ ہے, اور کوئی وی آئی پی کوئی آ جاتا ہے تو اس کے لیے کھول دیتے ہیں, یا کوئی بوڑھا شخص آ جاتا ہے اس کے لیے کبھی کبھی وہ کھول دیتے ہیں, تاکہ قریب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام عرض کر کے وہ چلا جائے, اس کو آسانی بھی ہو جائے اور وہ خوش بھی ہو جائے.
تو میں نے دیکھا کسی نے وہ زنجیر کھولی اور ہمارے حضرت وہاں زنجیر کے قریب پہنچ چکے تھے. تو جیسے ہی قریب پہنچے میرا خیال تھا کہ حضرت اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے, قریب سے سلام پیش کریں گے, لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت وہاں سے کٹ گئے. جو جگہ عوام کی تھی وہیں سے جا کر حضرت نے جو ہے سلام پیش کیا. مجھے بڑا حیرت ہوئی اور میں بھی پیچھے پیچھے تھا, مجھے بھی جوش تھا کہ میں بھی جلدی سے اندر گھس جاؤں گا حضرت کے ساتھ. تو مگر جب حضرت وہاں سے نہیں گیا تو میں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے وہاں سے ہٹ گیا, پیچھے پیچھے میں گیا. مجھے سلام سے ادب لگا کہ میں آگے کھڑا ہوں اور میرے شہر میرے پیچھے سے سلام پیش کرے, ضرور کوئی حکمت ہوگی. بعد میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آج ایسا ہوا, زنجیر کھلی, میرا خیال تھا کہ آپ اسی جگہ سے حاضر ہوں گے قریب سے, اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا آپ اسی عوامی راستے سے گئے جہاں سے عوام گزرتے ہیں. فرمایا کہ ہاں بھائی وہاں کے کسی شرطے نے یا کسی سرکاری آدمی نے نہیں کھولی تھی زنجیر, وہ میرے کسی آدمی نے میرے اکرام میں کھول دی. کوئی تھا نہیں اس وقت وہاں, تو اس کو تو اختیار نہیں تھا زنجیر کھولنے کا. اگر وہاں کے کوئی سرکاری دربان پاسبان کھولتے تو بے شک میں اس کا فائدہ اٹھاتا. دیکھو کہ قوانین کی کتنی رعایت, جو شخص دنیاوی قوانین کی اتنی رعایت کرے گا وہ دین میں کتنی احتیاط کرے گا, سوچو. تو یہ ترجیح اور یہ نزاکت اور یہ لطافت اور یہ زکاوت اور یہ طہارت ہمارے دین میں ہے. اور ہم بدھو مسلمان بھائی بازو ہمارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں دین ہے ترجیح, وہاں یورپ سے ترجیح سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہمیں اپنی سلیم عطا فرمائے, ہماری آنکھیں کھول دے اللہ تعالیٰ, اور ہمیں اپنے دین کی قدر نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. غرض دوست تو بات یہ ہے کہ جس طرح مچھلی جب تک پانی کے اندر ڈوبے گی نہیں چین نہیں پائے گی, اسی طرح ہم جب تک غرق فی الماء یعنی غرق بحر محبت نہ ہو جائیں گے, غرق بحر عشق نہ ہو جائیں گے, ہمیں کامل سکون نہیں ملے گا اور ہم اللہ والے نہیں بن سکیں گے. ہاں خطاؤں پر ہم روتے رہیں, معافی مانگتے رہیں اور اپنی صحیح کرتے رہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قائد نے عرض کیا, رو رہے تھے کہ نہ جانے میرا کیا حال ہوگا, میں قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا, میرا کیسا خاتمہ ہوگا. تو حکیم الامت نے لکھا کہ جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں اور اپنی صحیح کرتے رہتے ہیں اور خطاؤں پر روتے رہتے ہیں, خدا تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ان پر اپنی محبت کو غالب کر کے دنیا سے اٹھاتے ہیں, اللہ والا بنا کر دنیا سے اٹھاتے ہیں. یہ اللہ والوں سے جڑنے کا, ان سے تعلق رکھنے کا یہ انعام ہوتا ہے کہ یہ ہماروں کا ہمارا ہے. ہمارے حضرت اس طرح فرماتے ہیں, ہماروں کا ہمارا ہے. کسی اللہ والے سے محبت کر لیں, اس سے دل لگا لیں اور اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھیں تو یہ اللہ کے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماروں کا ہمارا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین کے دلوں میں جھانکتے رہتے ہیں, جس کی ان کے دل میں محبت ہوتی ہے. کن کے دل میں؟ اللہ کے مقبولین کے دل میں جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہماروں کا ہمارا ہے, یہ ہمارے مقبول ہمارے پیارے ان سے محبت رکھتے ہیں, اس اکرام میں ان کا بھی کام بنا دیتے ہیں. اس لیے دوستو اللہ والوں سے تعلق بڑی نعمت ہے, بڑی دولت ہے, اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ صحیح طریقے سے اطلاع حال ہو اور اتباع تجویزات ہو, اور جو ذکر شیخ بتلائے اس پر مداومت ہو, اور گناہوں سے جان کی بازی لگا کر بچنے کی کوشش کرے. پھر اگر خطا ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے, اور اگر وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا تو پھر شیخ کو اطلاع کرے, شرم نہ کرے, جھجک نہ کرے, اطلاع کرے. یہ نہیں کہ ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ ہر آدمی سے کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. حدیث پاک میں تو منع آیا ہے کہ آپ کوئی کسی مومن کو اپنے نفس کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے. ہر ایک سے کہتے پھر رہے ہیں ہم فلاں خطا کر دی, ہم نے فلاں سے فلاں گناہ ہو گیا. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالا. رات کو گناہ کیا, بعض لوگ صبح گاتے سکتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا, ہم نے فلاں کام کیا, ہم نے فلاں فلم دیکھی, ہم نے فلاں گانا دیکھا, فلاں ایکٹریس کو دیکھا, ارے بڑی ظالم ہے یہ, ابھی فلاں ہے. تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی ستاری فرمائی کہ رات کے پردے میں اس نے گناہ کیا, اب یہ دن کے اجالے میں اس کو لوگوں کو بتاتا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ستاری فرما رہے ہیں اور یہ لوگوں کو اظہار کر رہے ہیں, تو یہ بات جائز نہیں ہے. تو یہ نہیں بلکہ اپنی خطاؤں پر جو ہے البتہ گناہ چھوٹ نہ رہا ہو تو شیخ کو اطلاع کرے بغرض اصلاح. یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ فرض عین ہے تاکہ گناہ چھوٹ جائے. تو اطلاع حال کرے, اطلاع تجویزات کرے, گناہ سے جان کی بازی لگا کر بچنے کی کوشش کرے, اور گناہ ہو جائے تو اس پر استغفار کرے روئے, اور اسباب گناہ سے بھی دور رہے. ساری بات یہ ہے کہ اسباب گناہ ہاتھ میں ہے, یہ تام سینما ہاتھ میں ہے, یہ بچھو ہمارے ہاتھ میں ہے بچھو, یا اس کو جلی سو سوکھ کرو, یا اس کو آستین کا سانپ کرو, یا اس کو بچھو کہو, یا جو کچھ بھی کہو. یہ ظالم جو ہے یہ لمحے بھر میں ڈس لیتا ہے. سینکڑوں برف کی متقی کو فٹافٹ یہ زنا میں مبتلا کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو نیکی کو ضائع نہیں فرماتے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. ہوتا یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جاتا ہے, گناہ بڑھ جاتے ہیں, اور ان گناہوں کی نحوست سے نیکیوں کا ذوق اور شوق جاتا رہتا ہے. اللہ کا نام لینے سے وحشت ہوتی ہے, اللہ والوں کے پاس جانے سے وحشت ہوتی ہے. ہاں, یہ گناہوں کا بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ جو گناہوں پہ مصر ہوتا ہے اور استغفار توبہ نہیں کرتا تو اس کو اللہ والوں سے نیک لوگوں سے وحشت شروع ہو جاتی ہے, نماز سے وحشت شروع ہو جاتی ہے, مسجد میں جاتا ہے جلدی جلدی ٹونگے مار کے باہر بھاگتا ہے کسی طرح نکلو. اگر تو جانے کی توفیق کم ہوتی ہے لیکن اگر چلے گئے تو بس اس طرح سے باہر بھاگنے کی فکر ہوتی ہے. ایک شخص کا غلام تھا, اس کا نام شنکر تھا, تو مالک سے کہا تھا کہ بھائی جب نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا, بازار میں ہوں کہیں بھی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ سامان اپنے کمر پہ ڈو کے لے جا رہا تھا تو اذان ہو گئی اور بشرط شرط کے ساتھ تھا, تو شرط طے ہوئی تھی, اس شرط کے مطابق وہ نماز پڑھنے چلا گیا. اور سیٹ صاحب چونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کو توفیق نہیں ہوتی تھی, باہر بیٹھ گئے سامان کی نگرانی کے لیے. اب جب نماز ہو چکی ہے, سب لوگ مسجد سے باہر آ رہے ہیں, تو دیکھا کہ یہ تو شنکر تو آ ہی نہیں رہا. کیا بات ہے, بہت دیر ہو گئی, سب نمازی نکل گئے. تو اب آواز لگاتے ہیں کہ اے شنکر, اے شنکر, کہاں رہ گیا, کیوں نہیں باہر کیوں نہیں آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آنے نہیں دے رہے. کہا کون آنے نہیں دے رہے, مالک تو نہیں ہوں, تجھے کون نہیں آنے دے رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا, تو مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. مناجات اور دعا میں نماز میں ایسا جی لگا وہ بھول ہی گئے کہ اصلی مالک سے دعا لگا لی تو اب یہ تو ذریعہ ہے دوسرا مالک ہمارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون نگاہ سے حفاظت کا یہ قیامت تک جاری رہے گا, اور میرے شیخ رحمہ اللہ کا یہ مضمون ہر زمانے میں ہر دور میں, اور حضرت کی ایک ایک بات ہر زمانے میں فٹ ہو رہی ہے, ہر زمانے میں فٹ ہو رہی ہے. اور اس زمانے کی بات نہیں, حضرت والا رحمہ اللہ جب حضرت والا نے ہوش سنبھالا تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے لگا کہ اگر میں نے کسی پیر کا دامن ہاتھ میں نہیں پکڑا تو میں بھی اس بے حیائی کے سیلاب میں بہ جاؤں گا. لہٰذا ہمارے حضرت نے فوراً پھر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بھول پوری رحم اللہ, پہلے حضرت حکیم الامت مگر بب الملت مولانا شاہ شاہ علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, مگر وہاں سے جواب آیا کہ حضرت اب عزیز ہو گئے ہیں, لہٰذا آپ حضرات اپنی اپنی مناسبت کے حضرت کے خلفاء سے تعلق کریں. اور ہمارے حضرت کا مزاج ایسا عاشقانہ اور مجنونانہ تھا اللہ کی محبت میں کہ حضرت چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسا مرد, ایسا رجال مجھے ملے, اللہ کا مرد کہ جو عشق میں, عشق و محبت میں ڈوبا ہوا, جس کو دنیا کی کوئی ہوش نہ ہو. الحمدللہ حضرت والا جب وہاں تشریف لے گئے, حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہی بال بکھرے ہوئے, کتے کے بٹن کھلے ہوئے اور مسلح بچھا ہوا, اور اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں. دیکھتے ہی فوراً سوچا کہ میری مراد پر آئی, میری منزل مجھے مل گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیوانہ بنائے اور دیوانہ گھر بھی بنائے. اللہ تعالیٰ پورے پورے اسلام کے جو پانچوں شعبے ہیں کہ عقائد بھی درست کر دے اللہ, ہماری عبادات بھی درست کر دے اللہ تعالیٰ, ہماری سنت کے مطابق کر دے. ہاں, ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو. مدارس میں جاتے ہیں, مجالس میں جاتے ہیں, مگر اہتمام سنت مفقود ہے, سنت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے, خیال ہی نہیں ہے. طرف ہے, بڑی خوبصورت ہے, لیکن مطابق سنت کے نہیں ہے. بتائیے کام کی ہوگی یا نہیں. حضرت مولانا شاہ والا صاحب رحمت اللہ علیہ بہت ہی درد سے فرماتے ہیں کہ جب کسی امام کا تقرر کرتے ہیں, مؤذن کا تقرر کرتے ہیں, تو خوبصورت آواز تلاش کرتے ہیں تاکہ متاثر کرے, سنت کا خیال نہیں کرتے ہیں. قرآن پاک اچھا خوبصورت آواز ہے لیکن قواعد تجوید کے خلاف ہے. تو اس کا انتخاب ہوگا جس کی آواز خوبصورت ہوگی, اور جس کی تجوید اچھی ہوگی لیکن آواز میں کمی ہے اس کو پیچھے کر دیں گے. بتائیے کلام الہی کے ساتھ یہ کیسا بھیانک مذاق ہے, کیسی بھیانک بات ہے کہ جو کلام الہی کو صحیح پڑھ رہا ہے محض آواز کی خاطر اس کو پیچھے کر دیا اور قواعد کے خلاف پڑھا رہے ہیں. یہ کیا سنت ہے, یہ کیا طریقہ ہے, یہ کون سا دین ہے؟ انہی چیزوں کا عذاب ہم مسلمانوں پر مسلط ہے, انہی چیزوں کی وجہ سے. تو میرے دوست, یہ سب باتیں جو ہیں بزرگوں کی صحبت ہی سے معلوم ہوتی ہیں. بزرگوں کو مواعظ ملفوظات کریں تب احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم کہاں ہیں, کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے. تو دین کے پانچوں شعبے ہیں, ایک تو عقائد کی درستگی, دوسرے عبادات یعنی عبادات کو سنت طریقے سے ادا کرنا, اور تیسری چیز جو ہے وہ معاملات ہیں, لین دین کے معاملات, اس میں دیانت داری, امانت داری اور سچائی ہو, اور تیسری چیز ہے کہ ہماری چوتھی چیز ہماری کہ معاشرت بھی درست ہو, معاشرتی آداب. جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپس میں رہن سہن کے طریقے یہ ہمیں آتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب یورپ سے ہمیں سیکھنی پڑے گی. یہ تہذیب تو یورپ نے ہم سے سیکھی ہے. اللہ کے لیے ہم اپنی آنکھیں کھولیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضیٰ عنک الیہود ولن نصارٰ حتیٰ تتبع ملتہم, کہ جب تک کہ تم ان کا دین اختیار نہیں کر لو گے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. آپ بائی برتھ برٹش ہوں, بائی برتھ امریکن ہوں, آپ ہوا کریں, آپ کی چمڑی الگ ہے, ہماری چمڑی الگ ہے, آپ کی نسل الگ ہے, ہماری نسل الگ ہے, ہم الگ ہیں, آپ الگ ہیں. ہاں جب آپ یہودی ہو جائیں پھر ہم آپ کے ہیں. یہ ہے, آپ پتہ چلتا ہے ان کی انسانیت کا اور ان کی علمبرداری انسانیت کی. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی آنکھیں کھول دے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شیخ کے ہیں چار حق, رکھ ان کو یاد. بزرگ نے فرمایا شیخ کے ہیں چار حق, رکھ ان کو یاد. اعتماد و اتباع, اطلاع و اعتماد, اطلاع و اتباع, اطلاع اور ابتدا, اعتماد و انقیاد. اطلاع ہو اپنے احوال کی, اور اتباع ہو تجویزات کی, اور اعتماد ہو کہ شیخ نے مجھے جو تجویز بتائی ہے وہ میرے لیے وہی نافع ہے. یہ دوا جو ڈاکٹر نے لکھی ہے یہی میرے لیے نافع ہے, یہی میرے لیے نافع ہے. اور انقیاد ہو کہ اس کو اپنے اوپر قید لگا لے کہ بھائی مجھے یہ روزانہ کرنا ہے. پابندی, جو تجویز بتائی اس کی پابندی. ڈھیلے ڈالے پن سے اللہ نہیں ملتا. اور میرے دوست تو حضرت والا رحم اللہ روتے ہوئے فرماتے تھے کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کو نہ پایا, اللہ کی دوستی حاصل نہ کی, قیامت میں بھی وہ حسرت سے خون کے آنسو رہے گا. یہ ایک ہی زندگی ملی ہے, ہم اس کو اللہ پر فدا کر دیں, اور زندگی کے بعد جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے اگر یہاں سے ہم کامیاب نکل گئے, اللہ کی دوستی لے کر نکل گئے, تو ہماری قبر بھی روشن, ہماری پل صراط بھی روشن, اور جنت میں دیدار الہی بھی نصیب ہوگا, اور جنت کی نعمتوں سے بھی ہم لطف اندوز ہوں گے. وہاں کوئی غم پریشانی ٹینشن, لائٹ چلی گئی, آج پانی نہیں ہے, آج سورج نہیں نکلا ہے, یہ کوئی پریشانی وہاں ہے ہی نہیں اس نام کی چیز. بلکہ وہاں تو ایسے ایسے عیش و عشرت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ فلاں تعلم و نفس ما اخفی لکم من قرۃ اعین, کیا کوئی زیرو جان نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈک وہاں جنت میں جمع کر رکھی ہے. اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ عادت تو یہ عبادی الصالحین مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے, عبادی الصالحین, اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, اور کسی دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ ہر نعمت لازوال ہوگی, ہر نعمت لازوال, یہ نہیں کہ آج ہے اور کل چھن گئی, وہاں کوئی چیز نہیں چھنے گی. نہ محل سنے گا نہ خادم سنے گے نہ عیش و عشرت سنے گا نہ شراب کی تنگی ہوگی نہ شراب دودھ کی تنگی ہوگی نہ شہد کی نہروں کی تنگی ہوگی کہ آج ذرا شارٹیج ہے تھوڑی پانی کی کہ آپ اتنے پانی کو ترس رہے ہیں وہاں تو کوئی نہیں وہاں تو بے بہا نعمتیں ہر وقت بہ رہی ہیں ہر وقت برس رہی ہیں وہ لازوال ہیں ان کی نعمت کو ان کے حسن کو زوال نہیں ہوگا کبھی بھی نہ کبھی چھنیں گی وہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے حدیث میں آتا ہے کہ زندگی کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کیا آیا ہے ایک معمولی سی تری آئے گی تو اس تری کو سمندر کے اس بے قرار پانی سے جو نسبت ہو سکتی ہے کوئی آدمی انسان اس کو نسبت بیان نہیں کر سکتا لیکن فرمایا کہ اتنی بھی نسبت اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے نہیں ہے نہیں ہے تو اتنی چھوٹی سی مختصر سی زندگی کو اگر ہم اللہ پر فدا کر دیں اور دل و جان سے اللہ کو پانے کی محنت میں ہم لگ جائیں جو کہ شہری کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کونوا مع الصادقین نہ فرماتے اللہ فرماتے بس قرآن پڑھو حدیث پڑھو اور عمل کرو بس کونوا مع الصادقین کی ضرورت کہاں سے آ گئی ان کے ساتھ رہو ہی صحبت اختیار کرو تو میرے دوستو جو شخص صدق دل سے کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق کرے میں بار بار عرض کر رہا ہوں آج کل کہ سکون کے لیے نہیں روزی میں کشائش کے لیے نہیں پریشانیاں دور ہونے کے لیے نہیں کسی اور غرض دنیاوی یا نفسانی کے لیے نہیں اللہ کے لیے اللہ کو پانے کی ہم نیت کریں اور اللہ والے سے ان چار حقوق کے ساتھ تعلق کریں پھر دیکھو آپ جب اللہ کہو گے تو میرے شہر فرماتے ہیں کہ معلوم ہوگا کہ زمین کا آسمان روح افزا کیا بھیجتا ہے ایمان افزا شربت ایمان افزا ملے گا ایک اللہ کہے گا معلوم ہوگا کہ سارا عالم جو ہے شربت روح افزا سے بھرا ہوا ہے ایک اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی سب دوستوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو تشریف میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کرے یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت اور عیش سے زندگی کو بچائے اور امید پر خوف کو غالب رکھے مگر بڑھاپے میں خوف پر امید کو غالب رکھے بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایام میں عفو و رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں میں سے ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا قمیض کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں ہاتھ اسی طرح پاجامہ اور شلوار پہننے کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں پاجامہ شلوار یا لنگی تخنے سے ہمیشہ اوپر رکھیں تخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہبند تخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ ترجمہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے
نشرت في ذكر النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضور اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات کے بیان میں حلبہ یعنی میتھی عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو. خبز یعنی روٹی, آپ کو شوربے میں توڑی بہت پسند تھی, روایت کیا اس کو ابو داؤد نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار گیہوں کی روٹی گھی سے چپڑی ہوئی کی تمنا فرمائی, چنانچہ ایک صحابی نے حاضر کیا مگر آپ نے گھی کے ظرف کو تحقیق فرمایا تو معلوم ہوا کہ سوس مار یعنی گوہ کے چمڑے کی کپی میں تھا. آپ نے فرمایا اٹھا لو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی اللہ تعالیٰ ہم ہر ایک محتاج ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك وقض أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. یا العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, دین سے غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما دے. اے اللہ غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما دے, ہمارے جرائم عظیمہ کو معاف فرما دے. اللہ انت علیم خبیر, آپ علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں. ہمارے اعمال سے خوب اچھی طرح واقف ہیں, ہمارے ارادوں سے بھی آئے اللہ آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں. اللہ اپنے گناہوں کا ہمیں اعتراف کرتے ہیں, اللہ سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے کریم معاف فرما دے, اے کریم معاف فرما دے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری امت کو مجھ سنے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اور اللہ ہماری طرف سب پریشانیوں کو دور فرما دے, مسائل کو حل فرما دے, بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستنرہ عطا فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی نہیں بھی کی, تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے, اللہ سب مسلمانوں کی تمام جائز حاجت کو پورا فرما دے. اور اللہ روزگاروں کو احسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. جن بچوں کو رشتے نہیں آئے اللہ ان سب بچوں کو نیک صالح اللہ والے محبت والے حقوق کی ادائیگی والے ایک دوسرے کے ساتھ اظہار و قربانی کرنے والے رشتے عطا فرما دے. جن کے رشتے ہو چکے اللہ ان کو یہ تمام خوبیاں نصیب فرما دے. اور اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنی مہربانی سے بے بہار مہربانی سے اللہ ہمارے بزرگوں کے صدقے و تفیل میں جلد فرما لے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, یا اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے, اللہ اپنی معرفت و محبت کا سمندر عطا فرما دے. اے اللہ اپنی معرفت و محبت کا سمندر دلا دے, اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کامل عطا فرما دے. اے اللہ گناہ سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے, بری صحبت سے اللہ بہت دوری عطا فرما دے, نیک صحبتیں عطا فرما. یا اللہ نیک صحبتیں عطا فرما, بری صحبت سے حفاظت فرما, میری بھی میرے بچوں کی بھی, میرے گھر والوں کی بھی, میرے سب دوستوں کی, ان کے بچوں کی, گھر والوں کی, اور سب مسلمانوں کی اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما. اور اللہ بروں کو بھی نیک بنا دے, اللہ بروں کو بھی نیک بنا دے. اللہ ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے. اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما, اور ہمیں اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. ورنہ یہی حالات کل ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں, ہمیں اس کے ہوش ہی نہیں ہے اللہ کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہ حالات پیش آ سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. اور اللہ اپنا اور اپنے پیارے رسول کا راستہ عطا فرما, سیدھا سچا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما, نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, برائیوں سے حفاظت فرما, برائیوں سے بیزاری اور دوری عطا فرما, نفرت عطا فرما. جتنی پیشاب پیخانے سے نفرت ہم کرتے ہیں اللہ اس سے زیادہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دیا جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے, اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے, اللہ ان کا منہ کالا کر دے, اے اللہ ان پر زبردست عذاب نازل فرما دے, اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے, اور اللہ ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.